السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف. صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 719 ہے، 719، اور صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا. آج ہم ساری احادیث اردو میں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں ایک چیپٹر تقریباً کلوز کرنا ہے، آج اپنا کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس لیے ٹائم ہمارا اس میں کور کریں گے. ہم سے احمد بن ابی رجا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمید الطویل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں. تو یہاں پر دراصل اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صفیں درست کرنا ضروری ہے، اور جب تکبیر کہی جائے گی تو اس کے بعد امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کر دے، صفوں کو برابر کرے، اور اگر صفیں درست نظر نہیں آ رہی ہوں تو امام کہے گا، تاکید کرے گا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا آپ کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک طرح سے کچھ دوسرا معنوں میں لیا ہو اس جملے کو، کہ تم آگے پیچھے ہوتے ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہم ایک ماں بچے سے کہتی ہے نا کہ اچھا مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، یا تم کیا کر کے آئے ہو، یا تمہیں کیا چاہیے. تو جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھتی ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر صفیں ذرا سی بھی آگے پیچھے ہوتی تو آپ اس کو برابر درست کروا دیتے تھے، اور آپ تاکید کرتے کہ صفوں کو درست رکھا جائے. اور ویسے بھی اسلام جو ہمارا دین ہے، ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، وہ یہی ہے کہ صفیں درست بنائی جائیں، ہر کام ترتیب سے، بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے کیا جائے. افراتفری، بے ترتیبی یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور ویسے بھی فرشتوں کی صفت خود یہ بتائی گئی ہے کہ وہ صف بناتے ہیں، صف در صف باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفوں کو بالکل درست رکھنا چاہیے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو یا کوئی اور بھی دین کے کام ہو، اس میں افراتفری نہیں ہونی چاہیے. اور نماز میں تو خاص طور سے تاکید کی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کو، سورہ یاسین میں جب ہم نے پڑھا تھا، جو تفسیر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پرندے جب اڑتے ہیں آسمان میں تو آپ دیکھیں کہ کیسے ترتیب سے ہوتے ہیں، ان کی ایک شیپ بنا ہوا ہوتا ہے ان کا، اس سے آگے پیچھے نہیں جاتے وہ. تو پرندے بھی جب اڑتے ہیں تو وہ اپنی اس صف کا خیال رکھتے ہیں، فرشتے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، تو پھر انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں، صف باندھیں، اور صحیح صف ہو، اسٹریٹ ہو. اور دراصل یہ کس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کہ یہ ایک طرح سے ڈسپلن کی علامت ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف میں جو پڑھا تھا ہم نے تفسیر کے دوران، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا فانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، کن سے؟ جو اللہ کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیواروں کی طرح متحد ہو کر لڑتے ہیں، یعنی ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں، صفن کانہم بنیان مرصوص، ایک ہی صف میں. تو جب نماز میں ایسی کیفیت نہیں ہوتی تو پھر بعد میں آگے پوری زندگی میں انسان جو ہے اس کی زندگی میں بے ترتیبی نظر آتی ہے، ڈس بیلنس نظر آتا ہے، اور پھر وہ کوئی کام بھی صحیح سے نہیں کر پاتا. لہٰذا صفوں کا خیال رکھا جائے. پھر اول صف کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے؟ باب الصف الاول، صف اول کے ثواب کا بیان. حدیث نمبر 720 ہے. ہم سے ابو عاصم دحاق بن مخلد نے امام مالک سے بیان کیا، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح زکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، تعاون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ ہے نا کہ کس کو شہید کہا جائے، تو یہاں پر تین لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، تعاون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے اور فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سیرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اتفاقاً کوئی مسلمان مرد عورت پانی میں ڈوب کر مر جائے، یا حیضہ وغیرہ کا مرض اس کو لاحق ہو، یا تعاون سے وہ فوت ہو جائے، یا دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے، ان سب کو شہیدوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر پہلی صف سے مراد یہاں پر امام کے قریب والی صف مراد ہے۔ علامہ قسطلانی رحم اللہ کہتے ہیں کہ آگے کی صف دوسری صف کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ تیسری صف سے آگے ہے، تو یعنی یہ مطلب ہے کہ ہر آگے والی صف، یعنی جس صف کے پیچھے کوئی ایک صف ہوگی تو اس کے آگے والی صف کیا ہوگی، آگے والی ہو جائے گی، تو پہلی صف بھی ہو سکتی ہے یا آگے والی صف بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی صف میں آپ آگے شامل ہیں اور آپ سے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں تو مطلب آپ کی صف اگلی صف ہو گئی، آگے والی صف ہو گئی۔ تو یہاں پر دراصل یہ اوپر والی حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ شہادت کا درجہ جو لکھا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اجر رکھ دیا ہے کن کن چیزوں میں، تو یہ بتانے کے لیے اوپر وہ حدیث لائی گئی کہ اگر کوئی شخص ڈوب کر مر جاتا ہے، پیٹ کی بیماری سے مر جاتا ہے، تعاون سے مرتا ہے یا دب کر مرتا ہے تو کیا ہے، وہ شہید کے درجے میں شامل ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پہلے صف کا ثواب جان لے تو وہ ان کو جیسے بھی آنا پڑے لیکن ضرور آئے، چاہے انہیں اپنے کمر کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کن باتوں میں کیسے کیسا اجر رکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا بات پتہ چلی اس سے کہ ہر آگے والی صف جس کے پیچھے کوئی صف ہو وہ آگے والی صف کہلائے گی۔ تو کوشش کیا کریں، اصل میں بتانا مقصود کیا ہے کہ نماز کے لیے ایک تو جلدی آنا تاکہ آگے والی صف میں شامل ہو، دوسرا یہ کہ صفیں بنانے پر اتنا اجر و ثواب ہے، اسٹریٹ صفیں بنانے پر، کہ الحمدللہ اس کے لیے اگر لوگوں کو ثواب اس کا پتہ چل جائے تو لوگ اس کے لیے قرآ ڈالیں۔ اگلا باب ہے اقامت الصف من تمام الصلاتی، صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، عنوان ہی سے اندازہ لگا لیجئے کہ صف کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر خواتین، کیونکہ انڈیا پاکستان میں یوزولی نماز جماعت سے پڑھنے کا، باجماعت نماز پڑھنے کا اتنا دراصل عام نہیں ہے یہ طریقہ، تو اسی بنا پر جب رمضان میں بعض اوقات کہیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے کچھ خواتین کو، تو پھر وہاں پر وہ جس کا جو دل چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کھڑے رہتے ہیں، اور اتنا آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی صف برابر نہیں لگتی، جبکہ صف اسٹریٹ ہونی چاہیے ایک لائن میں۔ کسی کا بعض اوقات سینہ تھوڑا سا آگے آ جاتا تو اس کو بھی پیچھے کر دیا جاتا تھا کہ ایک ہی لائن میں سب کا سینہ، ایک ہی لائن میں سب کا کندھا ہو۔ اسی لیے تو کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی سب برابر ہیں۔ تو بہرحال جب رمضان میں ہم لوگ جائیں تراویح کے لیے تو اس وقت خصوصاً صف کا خیال رکھیں، ایک لائن میں ہم کھڑے ہوں، اسٹریٹ ہوں اور بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں صف کے بیچ میں۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے حمام بن منبع کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات فرمائی، فَإِنَّ اِقَامَتِ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صف درست کرنے کے لیے آدمی آگے یا پیچھے سرک جائے، یا صف ملانے کے لیے کسی طرف سے ہٹ جائے، یا کسی کو کھینچ لے، تو اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا بلکہ ثواب ہی ہوگا، کیونکہ صف برابر کرنا نماز کا ایک ادب ہے۔ امام کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنا پہلے تھا، بعد میں یہ آخری جو آپ کا فعل تھا اس سے منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نماز میں کھڑے رہ کر یا امام کا کھڑے رہنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں مسجدوں میں، سووا صفوفکم فان تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کو برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ ایکچولی صف بنانا کس بات کی علامت ہے؟ یہ ایک ادب ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو اسی لیے یہ نماز کا ادب ہے، اس کی خوبصورتی ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہ نماز کا حسن ہے صفوں کو درست کرنا، برابر کرنا۔ تو اتنی احتیاط جب اس کے بارے میں برتی گئی اور ہمیں بتایا گیا، تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ اور چونکہ یوزولی خواتین تو روز روز نہیں جاتی ہیں یا ہر نماز میں نہیں جاتی ہیں، جہاں موقع مل گیا مسجد میں نماز پڑھ لی، اور رمضانوں میں جاتے ہیں ریگولر، تو ایکچولی یہ تعلیم ہمیں کس کو دینی چاہیے تاکہ مسجدیں آباد رہیں اور مسجدوں میں صفوں کی درستگی قائم رہے؟ ہمارے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹوں کو بچپن سے صف کی عادت اور خطبے کے جو آداب ہیں اور جتنے بھی جو طریقے ہیں نماز کے ایٹیکیٹس ہیں، وہ سب ہمیں بچپن سے بتانے چاہیے بچوں کو، تاکہ بچوں کو نماز کے لیے جب وہ جائیں تو ان کو تمام طریقے اور آداب آتے ہوں انشاءاللہ۔ بابو اسمی من لم یتم الصفوف، اس بارے میں کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں پر کتنا گناہ ہے۔ ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن عبید طائی نے بیان کیا، بشیر بن یسار انصاری سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ حدیث لا کر دراصل انہوں نے یہ ثابت کرنے کی، یا اس کا وجوب ثابت کیا ہے امام بخاری نے، کہ ترک سنت دراصل گناہ ہے، انہیں سنت کا ترک کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا الٹا ایک طرح سے گناہ کا باعث ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں سنت کے مطابق صفیں نہیں درست کی جاتی تھیں، بے ترتیب لوگ کھڑا ہوتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفیں بالکل درست ہوتی تھیں۔ پھر ہے بابو الزاق بالمنکبی والقدم بالقدم فی الصفی، صف میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں نے دیکھا صف میں ایک آدمی ہم سے اپنا ٹخنا اپنے قریب والے دوسرے آدمی کے ٹخنے سے ملا کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا ہے کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں الحمدللہ جو بالکل بیسک چیزیں ہیں نا، اس پر بہت پابندی سے عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے صفوں کے بارے میں، آپ تھوڑا سا بھی دور کھڑے ہوتے ہیں تو بازو والا آپ کو کھینچ لے گا اپنی طرف، وہ ضرور جو ہے آپ اپنا کندھا آپ کے کندھے سے لگا دے گا، اور کوشش کرے گا کہ پیر بھی اس کا آپ کے پیر سے مل جائے، اس طرح سے تاکہ صفیں درست ہوں اور ایک ہی لائن میں ہوں اور بیچ میں گیپ باقی نہ رہے۔ تو آج کا معاملہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق، کہ انداز جنو باقی نہیں ہے، یعنی نہ سنت سے لگاؤ ہے آج ہمیں، نہ سنت کے لیے ہم ویسا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سنت کو فالو کرنے والے بنے، اس لیے آج ہر طرف بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ بابن المرات وحدہ تکون صفن، اس بارے میں کہ عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے، حدیث نمبر 727 ہے، 727۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے انس بن مالک نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے جو ہمارے گھر میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت ایک اکیلی صف میں نماز پڑھ سکتی ہے اگر وہ اکیلی ہے، اور وہ چاہے ان کے بیٹے ہی تھے ساتھ میں آگے کھڑے ہوئے، لیکن وہ ایک بیٹا تھا اور ایک یتیم لڑکا تھا کوئی اور، تو وہ دونوں آگے کھڑے ہوئے اور یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑی ہوئیں۔ تو یہی طریقہ ہوگا کہ اگر سمجھے نماز میں دو آدمی ہیں اور ایک عورت ہے، یا تین آدمی ہیں اور ایک عورت ہے، تو امام آگے کھڑے ہوگا، دو آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہوگے امام کے، اور ان کے پیچھے عورت کھڑی ہوگی۔ یہ ترتیب مد نظر رکھی جائے گی۔ بیچ کی احادیث ہم نے اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ اس میں وہ ہم آگے تہجد میں بھی پڑھ لیں گے وہ باب انشاءاللہ، اور یہ کہ تکبیر تحریمہ کا واجب ہونا اور نماز کا شروع کرنا، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کا ہونا ضروری ہے، واجب کا حکم رکھتا ہے۔ تو لہٰذا شروع میں جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ ہوئی۔ حدیث نمبر 732، باب ایجاب التکبیر و افتتاح الصلاۃ، تکبیر تحریمہ کا واجب ہونا اور نماز کا شروع کرنا۔ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے یہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پڑھائی، چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اب یہاں پر دراصل جماعت اور امامت کے بعد نماز کی جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، اس کا یہاں پر شروع ہو رہا ہے باب۔ اور یہاں پر دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز جب شروع کی جائے، یعنی نماز کیسے شروع ہوگی، تو وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوگی۔ تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیرنا ہے۔ اور اگلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ زخمی ہو گئے، اس لیے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر جب نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکبیر سے نماز شروع ہوگی اور پھر سلام پر نماز ختم ہوگی۔ لیکن جیسے کہ بیٹھ کر نماز پڑھانا بعد کی دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منع کر دیا گیا، یعنی امام کھڑے رہ کر ہی پڑھائے گا نماز، اور جو مقتدی ہے اگر وہ بیمار یا مجبور ہیں تو اس میں سے کوئی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ادروائز سب لوگ کھڑے رہ کر پڑھیں گے۔ بابو رفع الیدین فی التکبیرت الاولی مع الافتتاح سواء، تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا کندھوں یا کانوں تک اٹھانا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلم قانبی نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے، سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے، بس سجدے میں جاتے وقت نہیں کہیں گے، اللہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے سجدے میں جاتے وقت۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بابو رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त, ये सुन्नत है। हमसे मोहम्मद बिन मुकातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमको यूनुस बिन यजीद एली ने जोहरी से खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने अब्दुल्ला बिन उमर से खबर दी, उन्होंने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो तकबीर तहरीमा के वक्त आपने रफुल यदैन किया, रफुल यदैन यानी दोनों हाथों का कंधों तक उठाना, यानी दोनों हाथ बुलंद करना, रफा बुलंद करना और यदैन दोनों हाथ, आपके दोनों हाथ उस वक्त कंधों तक उठे, और उसी तरह जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते उस वक्त भी रफुल यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते उस वक्त भी करते, और उस वक्त आप कहते समीअल्लाहु लिमन हमीदा, अलबत्त सजदे में आप रफुल यदैन नहीं करते थे। ये सब बुखारी की हदीसें हम पढ़ रहे हैं। और अगली हदीस है कि हमसे इसहाक बिन शाहीन वास्ती ने बयान किया, हमसे खालिद बिन अब्दुल्ला तोहान ने बयान किया, खालिद हुजा से, उन्होंने अबू कलाबा से कि उन्होंने मालिक बिन हुवैरस साहबी को देखा कि जब वो नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफुल यदैन करते, फिर जब रुकू में जाते उस वक्त भी रफुल यदैन करते, और जब रुकू से सर उठाते तब भी करते, और उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से किया करते थे। ये सहाबी थे मालिक बिन हुवैरस, तो वो उसी तरह करते जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। बाबुन इला अयना यरफऊ यदैही, हाथों को कहाँ तक उठाना चाहिए। अबू हुमैद सादी ने रदी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाया। हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफे ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शोएब ने जोहरी से खबर दी, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते और तकबीर कहते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाकर ले जाते, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते तब भी उसी तरह करते, और जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते तब भी उसी तरह करते कहते, और रब्बना वलकल हम्द कहते सजदा करते वक्त या सजदे से सर उठाते उस वक्त उठाते वक्त इसी तरह रफुल यदैन नहीं करते थे, यानी सजदे में रफुल यदैन नहीं करते थे सजदे के लिए जाते हुए, अदरवाइज रुकू में जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफुल यदैन करते थे। बाबू रफुल यदैन इज़ा क़ामा मिन रकअतैन, चार रकात नमाज में कायदे उला से उठने के बाद रफुल यदैन करना। हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्ला उमरी ने नाफे से बयान किया कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहुम जब नमाज में दाखिल होते तो पहले तकबीर तहरीमा कहते और साथ ही रफुल यदैन करते, इस तरह जब वो रुकू करते तब और जब समी अल्लाह लिमन हमीदा कहते तब भी दोनों हाथों को उठाते, और जब कायदे उला से उठते तब भी रफुल यदैन करते। आपने इस फेल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। इस हदीस को हम्माद बिन सलमा ने अय्यूब सख्तियानी से, उन्होंने नाफे से, उन्होंने इब्न उमर से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत किया है। मरफूअन मतलब जो हदीस सबसे ज्यादा बुलंद हो, जो सीधा अल्लाह के रसूल तक पहुंचती हो। तो इसकी रिवायत दूसरी सनदों से भी साबित है। तो एक्चुअली यहाँ बताना ही मकसूद है कि जो नमाज आप जैसे मगरिब की तीन रकात है, या जोहर की चार फर्ज है, या ईशा की चार फर्ज है, असर की चार फर्ज है, तो ये जो भी दो रकात वालों से ज्यादा वाली नमाज जो आप पढ़ते थे उसमें आपका तरीक़ाकार क्या था कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त तो रफुल यदैन करते ही करते थे, लेकिन जब आप दो रकात के बाद अत्तहियात पढ़ के यानी तशहुद पढ़ के जब आप खड़े होते तो उस दफा भी अल्लाह अकबर कहकर हाथों को उठाते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस बाब से साबित किया गया है। अब दूसरी बात जो रह जाती है रफुल यदैन की, वो ये है कि क्या रफुल यदैन करना फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है। तो आप देखें कि चूंकि हमारे यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा बहस चलती है, जितनी आप अहादीस की किताबें देखेंगे हर दो मकतबे फिक्र वाले अपने से जो दूसरा मकतबे फिक्र है उसको नीचा दिखाने में लगा हुआ है, या दोनों एक दूसरे की तकफीर करते हैं, दोनों एक दूसरे का इनकार करते हैं, और दोनों खींचतान कर ऐसी अहादीस लाते हैं जिसमें एक ये साबित करता है कि रफुल यदैन सुन्नत से साबित नहीं और दूसरा ये साबित करता है कि रफुल यदैन सुन्नत से साबित है। आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हमें आपसी झगड़ों के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अहादीस का मकसद ये नहीं है कि हम अपने अपने मकतबे फिक्र की तशहीर करें या अपनी सोच को अपने इमाम की बात को हर हाल में सच साबित करने की कोशिश करें। जो भी इस नियत से अहादीस को बयान करेगा वो उसका बदला अल्लाह ताला के यहाँ पालेगा। अहादीस तो अपनी इस्लाह करने के लिए है, उस पर अमल करने के लिए है, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس نے حدیث کا انکار کیا دراصل اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، کیونکہ حدیث کے بغیر دین ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ رہی گئی بات اس کی کہ نماز میں کون سے ارکان جو ہیں فرض کا درجہ رکھتے ہیں، سنت کا درجہ رکھتے ہیں اور نفل کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے حج ہے، حج ایک بہت ہی سمجھیں ایسی عبادت ہے جس میں مال اور انسان کی محنت بہت زیادہ لگتی ہے، خرچ ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو وقوف عرفہ ہے، طواف افادہ ہے، احرام اور میقات، یہ کچھ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن مجبوری میں اگر کوئی میقات سے بغیر احرام پہنے گزر گئے بعد میں پہنتا ہے تو اس صورت میں اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن وقوف عرفہ اور طواف افادہ، یہ دو چیزیں نہیں ہوئی تو حج ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی طواف افادہ یہ حج کے رکن میں شامل ہے، اور وقوف عرفہ تو اگر کسی سے وقوف عرفہ نہیں ہوا اور پورے حج کے ارکان اس نے ادا کیا تو اس کا بھی حج نہیں ہوا۔ تو باقی جو چیزیں ہیں جیسے طواف ودا ہے، پھر اس کے علاوہ سعی ہے یا کچھ اور چیزیں حج میں، وہ پھر اس میں کبھی کسی مجبوری کے تحت کوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہے چیز تو کوئی بات نہیں، حج ہو جائے گا بہرحال آپ کا۔ اسی طرح سے نماز کے بھی ارکان ہیں، نماز کا جو رکن ہے، نماز کے جو ارکان ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ہے طہارت، دوسرا ہے نماز کا وقت ہونا، تیسرا ہے نماز آپ کے دل میں اس کی نیت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں نماز میں، وضو کا ہونا، اور اگر یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو نماز نہیں ہوگی، یا سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھتے ہیں آپ تو نماز نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ہیں جو رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو سنن کا درجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو آپ کریں تو بہت اچھا، اس پر آپ کو اجر ملے گا کیونکہ آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں، لیکن کسی مجبوری کے تحت اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ سنت یعنی نماز کے سنن میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے مجبوری کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، جیسے نماز میں آپ نے سجدہ ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز میں آپ نے رکوع ہی نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نماز کے ارکان ہیں جس پر نماز کھڑی ہوتی ہے، سمجھے؟ اب جو سنن ہے نماز کے، اس میں جیسے التحیات، آپ دو رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، غلطی سے آپ بھول جاتے ہیں، نہیں پڑھے آپ نے، تو اس پر آپ کو رکعت نہیں دہرانی ہے، آپ سجدے سہو کر لیں گے، لیکن نماز اب کی ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ سے رکعت دہرانی نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ سنن ہے اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے مستحب، ٹھیک ہے؟ اور فقہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو مستحب کے اور ان ساری جو ٹرمز ہیں ان کے معنی معلوم ہونا چاہیے، ہمارے فنگر ٹپس پر رہنا چاہیے۔ مستحب ان کاموں کو کہتے ہیں یا ان چیزوں کو کہتے ہیں جس میں آپ کریں تو پسندیدہ ہے اور اس پر اجر ہے، اور نہیں کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر مستحبات میں سے کوئی چھوڑ دیتا ہے کوئی چیز تو آپ اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ رفع الیدین کے حق میں اس قدر ریجیڈیٹی کے ساتھ، شدت پسندی کے ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو بہت غلط بات کہتے ہیں وہ، کیونکہ رفع الیدین نماز کے مستحبات میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کرتے رہتے، بلا وجہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے رسول سے ثابت ہو گیا تو ہم کو بہرحال بہتر ہے کہ ہم اس کو کریں، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر رہا ہے اور وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، آپ اس پر یہ فتویٰ نہیں صادر کر سکتے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کو ان بحثوں سے بچنا ہے۔ ہمارے جو یہ جو سوچ کا، مکتب فکر کا جو اختلاف ہے، جو فقہ الگ الگ فقہ ہم نے بنا لیے کہ فقہ مالکی، فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، ایکچولی یہ علماء کرام کے اوپینینس تھے، اور یہ ایکچولی امت کی آسانی کے لیے ہیں کہ ایک شخص کو حالت کچھ پیش آ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ اپنے ان علماء میں سے کسی کا بھی ایک اوپینین فالو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس بات کو جھگڑے کا سبب بنا لینا اور ایک دوسرے کے خلاف ایک طرح سے جنگ جاری رکھنا، اس کے اوپر کتابیں کی کتابیں لکھی گئیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک گروہ اپنے حق میں دلیل دیتا ہے نہ کرنے کے حق میں، ایک گروہ کرنے کے حق میں دلیل دیتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں اپنی جگہ درست ہوں، کبھی آپ نے ہو سکتا ہے کیا بھی ہو، کبھی نہ بھی کیا ہو، لیکن یہ جو تمام احادیث ہم نے پڑھی اتنی ساری، اس سے تو یہی بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک جو آپ کا آخری عمل تھا اس میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ کوئی کرتا ہے سنت کو فالو کرنے کی وجہ سے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اس نے سنت کو فالو کیا۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے رفع الیدین تو آپ اسے بلیم نہیں کر سکتے، اس کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، کیونکہ اس نے نماز کے لیے جو دوسری ریکوائرمنٹ تھی نماز کی وہ تو اس نے پوری کر لی نا، جو نماز کی واجبات کا درجہ رکھتی تھی، جو نماز کے ارکان تھے اس نے وہ سب پورے کیے، اور مستحبات میں سے اگر اس نے کوئی ایک چیز چھوڑ دی تو یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ہم اس بات پر کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بارے میں کسی بات پر ہم مذہبی گروہ بندی کی وجہ سے، فقہی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے حق میں دلیلیں دیتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں دیتے رہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم کو بحث و مباحثے کے لیے دین پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت پیش آئے۔ آپ نے کتاب العلم میں پڑھا تھا نا کہ جس نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگوں کے اوپر اپنا تفوق جما سکے، اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کر سکے، یا بحث و مباحثے کے لیے، اس کے اوپر ہم پہلے ہم وارننگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے، کوئی اس کے لیے دین پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو الحمدللہ اتنی سمجھداری ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم کسی کے خلاف فتوی نہ صادر کریں، اور اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو اس کو بالکل ایلین نہ سمجھیں ہم کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ اہل حدیث ہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ فوراً کہتے ہیں کہ اچھا یہ اہل حدیث ہیں، یا کچھ اور ایک گروہ کا نام دیتے ہیں، میں وہ نام نہیں لینا چاہوں گی۔ آپ دیکھیں ہم کوئی بھی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، ہاں ہم تمام علماء کرام کی بہت عزت کرتے ہیں، تمام جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں وہ سب ہمارے لیے ایک جیسے ایک برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی اتنی قربانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہوں نے جو محنت جو خدمات پیش کی دین کے لیے، دن رات ایک کر دیے، اور امت کی آسانی کے لیے وہ انہوں نے دین کو پڑھا اور اس کے مطابق وہ فتوے دیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بے حد جزائے خیر دے، ان کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر کچھ کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ تو اور ان علماء کرام نے، ان ائمہ کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہم کو فالو کرو، بلکہ امام ابو حنیفہ کا یہ جملہ ان کی باقاعدہ دلیل کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو قرآن اور سنت میں جو بات موجود ہے وہی میرا مذہب ہے، یہ ان کا جملہ مشہور جملہ ہے۔ اور اگر تم حدیث پاؤ اور میرا کوئی فتویٰ پاؤ، تو جو حدیث ملتی ہے تمہیں، تو حدیث جو تم پاؤ گے تو وہی دراصل میرا فتویٰ ہوگا یا میرا مذہب ہوگا، تم حدیث کو فالو کرنا۔ امام شافعی کے بارے میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، یعنی جو بات بھی حدیث میں مل جائے گی تو وہ ہم پہلے فالو کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمیں کہیں کوئی بات حدیث میں نہیں ملتی ہے، قرآن اور سنت میں نہیں ملتی ہے، تو تب ہم صحابہ کرام کی طرف دیکھیں گے کہ ان کا عمل کیا تھا، پھر جب ہم صحابہ کرام کے بھی عمل میں وہ بات نہیں پائیں گے تو پھر ہم یہ ائمہ کرام کی بات لے سکتے ہیں، اور پھر جب ہم ائمہ کرام ہی کو اگر ہم اس وقت فالو کریں گے کہ جب ہمیں قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملی اور ائمہ کرام کے اس میں فتاوی موجود ہیں، تو اس صورت میں پھر ہمارے لیے سب امام برابر ہیں، کسی کو بھی ہم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو اس میں فتویٰ ہے وہ زیادہ قرآن اور سنت سے قریب ہے، آپ بالکل وہ لے لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ امام مالک کا فتویٰ قرآن اور سنت سے زیادہ قریب ہے، آپ وہ لے لیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ امام شافعی کا جو فتویٰ ہے وہ قرآن اور سنت سے زیادہ قریب ہے، وہ لے لیجئے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ قرآن اور سنت سے زیادہ قریب ہے تو اس کو آپ لے لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ پھر کوئی ائمہ میں سے آپ کس کا بھی فتویٰ لیتے ہیں، ایڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ سب برابر ہی ہوں گے۔ اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا آپ نے یہ فلاں امام کو فالو کیا اسی لیے آپ کو ثواب ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا، نہیں یہ نہیں ہے۔ اور کبھی لوگوں سے بحث و مباحثے میں نہ الجھیں۔ جیسے کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا تھا، اور تقریباً روزانہ ہی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ یوزلی جو زیادہ سوالات آتے ہیں کہ حیض میں قرآن پڑھنے کے تعلق سے بہت آتے ہیں، کیونکہ چونکہ ہم خواتین ہیں نا، ہم کو یہ معاملات تو پیش آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال کسی نے مجھے پکچر بھیجا، اور کسی ایک عالم کا انہوں نے ایک یوٹیوب کا وہ بھی بھیجا ساتھ میں کلپ، کہ جب میں نے فلاں خاتون کو کہا کہ آپ حالت حیض میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے قرآن پڑھ سکتی ہیں، تو بدلے میں جواب میں انہوں نے مجھے فلاں عالم کا فتویٰ بھیج دیا اور کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ حالت حیض میں آپ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو وہ عالم صاحب جن کا ویڈیو کلپ تھا، ان کے ویڈیو کلپ کو دیکھ کر میں نے جواب میں اپنی اس اسٹوڈنٹ کو میں نے جواب دیا کہ جن کا آپ نے ویڈیو کلپ بھیجا ہے، جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، وہ کبھی بھی قرآن نہیں پڑھیں گے حالت حیض میں، اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بے حد مشکل ہے، آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیجئے اور آپ اپنا دوسرا کام کریے۔ اب دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ایک سوچ، ایک پہلے سے بندھی بندھائی سوچ لے کر آتے ہیں، آپ ان کو ایک انچ بھی وہاں سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے کی حالت حیض میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی سنگل حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، سنگل۔ اور جو علی رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو ہے وہ عنوان باندھا ہے کہ کیا حالت حیض میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، جب نجاشی پڑھ سکتا ہے، جب ہرقل روم پڑھ سکتا ہے جو کہ نان مسلم بادشاہ تھا، تو کیا ایک مسلمان عورت جس کی زبان، دل سب پاک ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، بھلا اس کو قرآن پڑھنے سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنابت میں نہیں پڑھ سکتے قرآن، کیونکہ وہ اختیاری حالت ہے، آپ جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں، لیکن حالت حیض تو آپ کی اختیاری حالت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں، جو پہلے سے ایک اپنی ایک پرٹیکولر سوچ لے کر آتے ہیں، اپنا ذہن وہ سانچے میں ڈھال کر آتے ہیں، اور وہ اس سے ایک انچ بھی ہٹنا نہیں چاہتے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ جو رفع الیدین کرتا ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، سنت کو فالو کر رہا ہے وہ۔ جو نہیں کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ نماز کے مستحبات میں سے ہے وہ، اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ اور لوگوں سے بحث و مباحثہ بھی نہ کریں کہ رفع الیدین ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ایسے لوگوں کو ہم فتویٰ دیں کہ یہ اہل حدیث ہیں۔ نہیں، اہل حدیث کیا ہے؟ اہل حدیث کا مطلب ہے کہ نارمل ہم اہل حدیث لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حدیث کو فالو کرنے والے لوگ، تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن ایکچولی ہم کوئی پرٹیکولر گروہ سے تعلق نہیں رکھتے، نہ ہم اپنے آپ کو اس نام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نام کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی نام ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جو بھی ہو، یا اہل حدیث، کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم تو بس ایک نارمل مسلمان ہیں، قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں، اور حدیث جہاں ہمیں مل جاتی ہے الحمدللہ ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جہاں ہم کو حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، بس اس کو آپ فالو کریں، ٹھیک ہے نا؟ کہ مذہبی بحث میں جب آپ لگیں گے تو آپ دیکھیں اس بحث کا جو اینڈ ہوگا، اس بحث کا جو نتیجہ ہوگا، جو اینڈ رزلٹ ہے، وہ سوائے زیرو کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بحث سے کبھی بھی آپ سامنے والے کو قائل نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا قائل کر بھی لیں تو اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ تو بحث و مباحث سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بتاتا ہے، عباد الرحمن کی، جو صرف خاص رحمان کے بندے ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، عام مسلمان نہیں ہیں، رحمان کے بندے ہیں، جو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ ساتھ ایک اہم کوالٹی ان کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ اور بحث کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو وہی ایٹیٹیوڈ ہم کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، صحیح سمجھ اور عقل دے، اور صحیح دین کو فالو کرنے والا ہم کو بنائے، ہم کو بحث و مباحثے سے بچائے، اور اصل جو مقصد ہے دین کا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ صحیح بات ہمیں معلوم پڑے اور صحیح علم ہمارے پاس آئے، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔